الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدردانی کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما رکھا ہے. یہ وجود ہمیں عطا فرمایا، اس وجود کو اپنی مرضیات کے مطابق استعمال کرنے کے پورے ضابطے ہمیں عطا فرمائے. یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، لمحہ بلمحہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. یہ رات دن کا گزرنا ہماری زندگی کے ڈھلنے کا سلسلہ ہے. اسی شب و روز کو انسان اچھے انداز سے گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا موتی اور فرما بردار کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں جینے کے ضابطے سکھائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفاصیل بیان فرمائی، اور خود بھی آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر زندگی گزارنے کے آداب اللہ کے بندوں کو سکھا دیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی تحقیر نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا ارتکاب کر کے انسان فاسق کہلائے، مومن بھی ہو اور فاسق بھی ہو. فرمایا کہ یہ بہت بڑا دھبا ہے کہ جو مومن کے ساتھ فسق و فجور کا نام لگے تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کے جو اصول سکھائے اس میں ایک ضابطہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. کہ انسان کو جو اللہ پاک نے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور اس کو جو دین اسلام عطا کیا گیا ہے تو اس کی ایک تعریف گویا کہ آپ نے مختصر لفظوں میں یوں فرمائی کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، اس کے قول و فعل سے کسی دوسرے کو ایزا نہ پہنچے. جب اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اپنے اہل ایمان بندوں کو سمجھا دیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے ساتھ استہزاء کا معاملہ نہ کرو، کسی کی تحقیر نہ کرو، کیا معلوم کہ وہ عند اللہ تم سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضابطہ بتا دیا کہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہے تو وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ مأمون اور محفوظ ہوں، ورنہ اگر زبان انسان کی بے باک ہو، ہاتھ اس کا کھلا چلتا ہو اور ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں کو ایذا پہنچتی ہو، تو پھر ایسا شخص اس حدیث مبارک کی روح سے مومن مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے ذمے کچھ عبادات فرض کے درجے میں لاگو کی ہیں، روزانہ شب و روز پانچ وقت کی نماز مسلمان کے اوپر فرض، سالانہ مسلمان کے اوپر روزے رکھنا فرض، مالداروں کے اوپر سال میں زکات کی ادائیگی فرض، مالداروں کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کی ادائیگی فرض، تو یہ بڑے بڑے اہم اہم ذمہ داریاں اللہ پاک نے صاحب ایمان پر رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص پنج وقت نماز نہ پڑھے، رمضان کے روزے نہ رکھے، مالدار ہونے کے باوجود زکات نہ دے، حج نہ کرے، تو ایسے انسان پر اگرچہ کوئی مفتی فتویٰ تو نہیں لگاتا کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے والا ایک سچا مسلمان برجستہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص کہ جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکات دے، نہ حج کرے، تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو قول و فعل سے اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرے۔ تو یہی حال اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا کہ ایک انسان مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اس کے باوجود بھی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس کے ہاتھ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو، ایسا انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ، اس کے قول و فعل سے جب دوسروں کو ایذا پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ تو مومن کو تو اللہ پاک نے سراپا مسلم بنایا، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود مسلم ہے، سلامتی والا ہے، اس سے تو امن اور سلامتی کے سوا اور کوئی چیز نہیں پھوٹتی۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو اہم ترین پانچ بنیادی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، آپ نے اس حدیث مبارک میں معاشرت کو بیان کیا کہ انسان جب ایک معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے تو مومن مسلمان ایسا مأمون اور محفوظ جیے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر انسان تنے تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، لازمی اس کو دوسروں کا سہارا چاہیے، جینے کے لیے دوسروں کے ساتھ رہن سہن ہوا کرتا ہے، گھر کے اندر، گھر سے باہر، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروباری معاملات میں، ملازمت کے شعبوں میں، یا اسی طریقے سے مسجد میں اور باہر بازاروں میں، گلی کوچوں میں، ہر جگہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس سابقہ پڑھنے کے اندر اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کس انداز سے وہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرے، اسی برتاؤ کا نام معاشرت ہے۔ کہ انسان ایسی صاف ستھری زندگی بسر کرنے والا ہو کہ نہ تو اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی اس کے وجود سے، اس کی ذات سے کوئی بھی ایسا قول و فعل سرزد ہو کہ جو دوسروں کی ایذا کا سامان بنے۔ آج دینداری کو اپنانے والے بہت سارے نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، دیندار کہلائیں گے، لیکن ان معاملات میں آ کر وہ بہت زیادہ فیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاشرت کا شعبہ اتنا اہم ترین شعبہ ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں اس کی تفاصیل بیان فرمائی۔ سورہ حجرات کے اندر جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ کافی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، جینے کے رنگ ڈھنگ سکھائے ہیں، طور طریقے بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انسان کو زندگی گزارنے کے صحیح طور طریقے بتائے ہیں۔ تو قرآن و حدیث جس چیز کو اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہو، اس چیز کے اندر انسان پیچھے رہ کر صرف نماز روزے کر لینے کے بعد یہ سمجھے کہ میں دیندار بن گیا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک نماز روزہ اپنی جگہ عبادات کے درجے میں فرض ہے، اہم ترین عبادت ہے، لیکن ان پانچ شعبوں کے اندر معاشرت یہ بھی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنا ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ایسا امن و امان کا پیکر بن کے جیے کہ اس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچا رہا ہے تو یہ شخص مومن مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں رہتا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اللہ پاک نے یہ خدمت انجام دی کہ آپ کو تجدید دین کے لیے اللہ پاک نے ایسا منتخب فرمایا کہ آپ نے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی جو تربیت فرمائی, جو اصلاح فرمائی, جو ان کا تزکیہ نفس فرمایا, تو ان کو جینے کے ڈھنگ سکھا دیے, آداب سکھا دیے کہ انسان جیے تو کس طرح جیے, مرے تو کس طرح مرے. فرمایا کرتے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری خانقاہ کے اندر حجرے بنے ہوں, وہاں ذکر و اذکار ہو رہا ہو, عبادت میں منہمک ہو کر صوفی بن جائیں, عبادت گزار بن جائیں. تو فرمایا کہ اگر تو کوئی ہمارے پاس اس نیت سے آئے کہ وہ صوفی کہلائے تو اس کے لیے پھر بہت ساری خانقاہیں دوسری موجود ہیں, وہاں وہ چلا جائے. ہمارے پاس تو جو آئے وہ انسان بننے کے لیے آئے. ہمارے یہاں تو انسان بنایا جاتا ہے, ایک انسان کو اس کی انسانیت کے رنگ ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو انسان کو انسان بنایا تو وہ انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچاننے لگے اور جینے کے رنگ ڈھنگ اس کو آ جائیں. تو فرمایا کہ یہی چیز ہمارے یہاں سکھائی جاتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ ذکر و اذکار کرنا, تسبیحات پڑھنا, عبادات کرنا یہ تو پھر بھی آسان ہے, لیکن معاشرے کے اندر جینے کے آداب انسان سیکھ لے اور ایسا مہذب انسان بن کے انسان دنیا کے اندر جیے کہ اس کی وجود پورا ایسا پرامن ہو کہ اس کے ذریعے سے نہ تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو, نہ ہی کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچتی ہو, نہ تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہو, نہ ہی اس کے وجود سے کسی جانور کو تکلیف پہنچتی ہو. تو اللہ پاک نے حضرت سے یہ خدمت لی کہ آپ نے اس چیز کی تجدید فرمائی کہ لوگ جو دین صرف اس بات کو سمجھنے لگے تھے کہ نماز روزہ کر لینا ہی دینداری ہے, تو آپ نے پھر لوگوں کو اخلاقیات سے بھی اور معاملات کی صفائی سے بھی اور پھر معاشرت کے رنگ ڈھنگ سے اتنا آگاہ فرمایا کہ آپ کے تربیت یافتہ جو آپ کے صحبت یافتہ مریدین ہوا کرتے تھے وہ ایسے سلجھی ہوئی زندگی گزارتے تھے کہ ان کو دیکھنے والے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ حقیقت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ پانچ جو شعبے ہیں, عقائد کی درستگی کے ساتھ عبادات اہتمام کے ساتھ بر وقت انجام دی جائیں اور اس کے ساتھ معاملات لین دین کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے, جائز اور حلال اور کھرے ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کہ جو اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں ان کو اپنانے کے ساتھ معاشرت کہ ایک انسان دنیا کے اندر زندگی اگر گزارے گا تو کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے. یہ طریقہ جس نے سیکھ لیا تو وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار ہے, اور جب انسان بن گیا تو وہی انسان جب صاحب ایمان ہو تو سونے پہ سہاگا, نور علی نور. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک نے جو جانور پیدا کیے ہیں یہ جانور تین قسم کے ہیں. ایک تو جانور وہ ہیں جو صرف نفع ہی نفع انسانوں کو پہنچاتے ہیں, بہت شاد و نادر کبھی وہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے, ورنہ عمومی طور پر ان کا کام انسانوں کو نفع پہنچانا ہے. مثلا گائے ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, کہ ان کے دودھ وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں, بعض جانوروں پہ سواری کی جاتی ہے, اور جب وہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے تو ذبح کر کے ان کے گوشت کو استعمال کر لیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایک قسم کے جانور تو وہ ہیں جو انسان کے لیے سراسر نفع ہی نفع ہے, اور دوسرے قسم کے جانور اللہ تعالی نے ایسا پیدا فرمائے کہ جو انسان کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے. سانپ ہے, بچھو ہے, درندے ہیں, یہ جب بھی انسان سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو یہ ایذا پہنچائے بغیر نہیں رہتے. فرمایا کہ دوسرے جانور جن کا کام ہی انسان کو تکلیف پہنچانا ہے, اور تیسرے قسم کے جانور یہ وہ ہیں کہ جو بے ضرر ہیں اور بے فائدہ ہیں, کہ جو جنگلات کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن سے انسانوں کو نہ تو نفع پہنچتا ہے نہ ہی کوئی نقصان پہنچتا ہے. بے ضرر بھی ہیں کہ ہم سے دور ہیں, ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اپنی زندگی میں مگن ہیں, اور بے فائدہ ہے کہ انسانوں کے لیے کسی کام کے بھی نہیں.
تو فرمایا کہ تین قسم کے جانور اللہ پاک نے پیدا فرمائے. پہلی قسم تو وہ جو نفع بخش ہیں, انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. دوسرے وہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تیسرے وہ جو نہ نقصان پہنچاتے نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ تین قسم بیان فرما لینے کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان, اگر تو اپنی انسانیت سے نیچے آ گیا اور جانوروں کے زمرے میں شمار ہونے لگا, تو کم از کم تو ان جانوروں میں اپنا شمار کرانا کہ جو انسانوں کے لیے نفع مند ہیں, جو فائدہ پہنچانے والے ہیں. اپنے آپ کو کم از کم اس درجے میں رکھنا کہ تیری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور فرمایا کہ اگر تو اس سے نیچے آ گیا اور درجے کے اندر گر گیا, تو پھر تو تو ان جانوروں میں آ جائے گا کہ جو صرف انسانوں کو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں نصیحت کے طور پر کہ اگر تو تجھے جانور ہی بن کر جینا ہے, تو کم از کم تیسرے درجے کا جانور بن کے جی, کہ کم از کم تیری ذات سے کسی کو نہ نقصان پہنچے نہ فائدہ پہنچے. حقیقت حال یہی ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر بہت سے دیکھنے میں جو انسان دکھائی دیتے ہیں, اپنے طور طریقوں سے, اپنے مزاج سے, اپنی فطرت سے, اپنے انداز سے, وہ حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان ہے. کیونکہ انسان تو انسانوں کے پاس جب بیٹھتا ہے تب انسان انسان بنتا ہے, ورنہ صرف شکل و صورت کے اندر اگر انسان پیدا کر دیا گیا, چال ڈھال کے اندر وہ انسان دکھائی دیتا ہے, لیکن مزاج اس کا انسانوں والا نہ ہو, تربیت اس کی نہ ہو, اچھے لوگوں کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو, تو یہ انسان نمایاں جانور کہلاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کفار کو قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اولئک کالانعام, جو دیکھنے میں بڑے سردار تھے, بڑے اونچے تکڑے, خوبصورت تن و من, وجاہت والے, گورے چٹے, لیکن جب ان کے اندر اصل انسانیت کی روح نہ تھی, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک کالانعام, کہ یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. چوپائے تو پھر بھی اپنی فطرت کے اوپر ہیں, ان کو تو جانور بنایا گیا تھا تو جانور ہی ہیں, اپنی فطرت پر جی رہے ہیں, لیکن یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا, وہ اتنا گر گیا کہ اپنے مالک کو بھی بھول گیا, اپنے خالق کو بھی بھول گیا, اپنے رازق کو بھی بھول گیا, اور اپنے ہی حال کی بنائی ہوئی چیزوں کے آگے وہ عبادت کرنے بیٹھ گیا. تو فرمایا کہ یہ تو درندوں کی طرح ہیں, چوپایوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو چکے. تو انسان انسان بنتا ہے تب جب انسانوں کے پاس اٹھے اور بیٹھے, انسانوں کے پاس جب اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو انسان کی تربیت ہوتی ہے, اور پھر حقیقت میں وہ انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی انسان کہلاتا ہے. یہ دل انسان کی چاہت کا مرکز ہے, خواہشات کا منبع ہے, یہی سے انسان کی چاہتیں پھوٹتی ہیں, اسی کے مطابق انسان کے اعضاء اور جوارے سے پھر نقل و حرکت صادر ہوتی ہے. تو اس دل کو درست کرنا, اس کی اصلاح کرانا, اس کو واقعتاً انسان کا دل بنوانا, یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کہ اس دل کے اوپر رگڑے لگتے ہیں مجاہدوں کی, اس کے اوپر رگڑائی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے انسان کا نفس مرتا ہے, اور اس کے دل کے اندر واقعتاً یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے, خیر خواہوں کو بدخواہوں کو سمجھتا ہے, اپنے اور پرائے کو جانتا ہے. ورنہ یہ دل اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر سگے رشتوں کو بھی انسان اس طرح پامال کرتا ہے کہ ماں باپ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ میری سگی اولاد میرے سامنے اس طرح آنکھیں نکال کر بات کر رہی ہے, کہ اس طرح تو کوئی پالتو جانور بھی انسان کے آگے نہیں غراتا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل خراب ہو چکا ہوتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر تو وہ درست ہو گیا تو پورا انسان درست ہے, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا. فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے دل. تو دل کی اگر اصلاح ہو جائے, انسان حقیقت میں انسان بن جائے, پھر تو وہ ان رشتوں کو بھی سمجھتا ہے, بڑوں کے تقدس کو, چھوٹوں کی شفقت اور محبت کو پہچانتا ہے, اور پھر وہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. ورنہ اگر تربیت نہ ہو, صحیح انداز اس نے نہ سیکھے ہوں جینے کے, تو پھر سگی اولاد جیتے جی ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, اور بھائی بہن کے لیے, بہن بھائی کے لیے, ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں, چونکہ حقیقت میں وہ انسان نہیں بنے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو انسانوں کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں, اور بطور تواضع فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 100% تو ہم بھی انسان نہ بن سکے لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کے پاس ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان کون ہوتے ہیں. جب کبھی ہم انسان بننا چاہیں گے تو انسان ہی بنیں گے, بیل نہیں بنیں گے. چونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے تو اسی کے اثرات لیتا ہے, اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو خود بھی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کا ایک سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر ایک انسان اپنی برائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں اور کوئی اس کو ایسی محفل میسر نہیں آئی کہ جس کے ذریعے سے وہ برائیوں کو سمجھ سکتا, تو بعض دفعہ ساری ساری زندگی وہ گزار لیتا ہے, اس کو اپنی برائیوں کے اوپر آگاہی نہیں ہوتی. اس کے برخلاف اچھی صحبت میں جب انسان بیٹھتا اٹھتا ہے تو برس ہاں برس جب اچھی باتیں سنتا ہے اور برائیاں بھی سنتا ہے کہ انسانوں کے اندر کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں, کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں, تو اس نیک صحبت کا سب سے بہترین اثر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آئینہ گندا ہو اس میں تصویر اور انسان کی شبی صاف دکھائی نہیں دیتی, لیکن اگر محنت کر کے اس آئینے کو صاف کیا جائے, صاف کیا جائے, رگڑتے رگڑتے صفائی کر کے اس آئینے کو صاف کر دیا جائے, تو پھر اس آئینے کے اندر جب سامنے انسان اپنے آپ کرتا ہے تو اس شبی کے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں دکھائی دینے لگتی ہیں. اچھی صحبت یہ انسان کے دل کے رگڑائی کا کام کرتی ہے کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ منجتا ہے, صفائی ہوتی ہے. اس صفائی کے ہوتے ہوتے انسان کا دل جب صاف ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ خامی میرے اندر موجود ہے اور یہ خوبی میرے اندر موجود ہے. تو دل جب آہستہ آہستہ صاف ہوتا جاتا ہے, اس کا زنگ دور ہوتا جاتا ہے, تو پھر انسان کو اس نیک صحبت کی برکات یوں حاصل ہوتی ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں اس کو پھر اپنے اندر دکھائی دینے لگتی ہیں. ورنہ ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے, کہتے ہیں میری تو عادت ہے, میرا تو مزاج ہے, میرا تو انداز یہی ہے. وہ اسی گھمنڈ میں رہتے ہوئے بسا اوقات ساری زندگی غصے کے اندر گزارتا ہے, بسا اوقات تیز زبان کے ساتھ دوسروں کو ڈسنا, دوسروں کو ایسی طنز والی زبان استعمال کر کے اذیت پہنچا دینا, کہتے ہیں کہ میرا تو انداز ہی ہے. یہ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا حرام کا ارتکاب کر لیا, اس چیز کا صدور ہو گیا کہ کسی سے اللہ نے بھی روکا تھا, اللہ کے رسول نے بھی روکا تھا. اور بہت سارے کام انسان برائیوں کے ایسے کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو کبھی وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا. نیک محفلوں میں آنے کے بعد بعض دفعہ انسان اپنا ظاہری حلیہ اور نماز روزے کا اہتمام شروع کر لیتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی نماز روزہ ہی کامل مکمل دین اسلام ہے. اور پھر باہر کی جو زندگی ہے, معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, یا زندگی گزارنے کے جو ذہن سہن کے طریقے ہیں, اس کا اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام نے کیا طریقے ہمیں سکھائے ہیں, کیا طریقے ہمیں بتائے ہیں. اس کے اندر پھر وہ بہت سی خامیوں کا مرتکب ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے یہ چیزیں نہ پیش کی جائیں تو وہ ساری ساری زندگی ان گناہوں کے اندر گزار دیتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زندگی کتنی غبار آلود ہے, کتنی زنگال ہے, کتنی گناہوں سے آلودگی کے ساتھ ملوث. یہ حال نیک صحبت کا ہوا کرتا ہے کہ اللہ پاک اس نیک صحبت کی بدولت انسان کے دل کو صاف ستھرا کر کے آئینے کی طرح شفاف کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کو خود پتہ چلنے لگتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا, کسی کو میں خوشی دے رہا ہوں یا ایزا پہنچا کر تکلیف دے رہا ہوں, کسی کا دل میری ذات سے خوش ہو رہا ہے یا کڑ رہا ہے. عالم یہ ہے کہ جب انسان کی تربیت نہ ہو تو چپتی بھی سے چپتی بات بول کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں نے بھڑاس نکال لی, میں نے ایسا چپتا ہوا جملہ, ایسا تانا اس کو مارا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا, جواب نہیں بن پڑا. حالانکہ یہ اتنی بڑی خامی ہے, اتنا بڑا زہریلا کام اس نے کر دیا کہ ایک حقوق العباد کو تلف کر دیا, ایک بندے کے حق اپنے ذمے لے لیا, لیکن وہ اس کو اپنی خامی سمجھتا ہے کہ میں نے ایسی بات اس کو بول دی, فلانے آدمی سے میں نے بدلہ لیا, ایسی بات اس کے منہ پہ ماری کہ وہ لا جواب ہو کے رہ گیا, فلانے کے سامنے میں نے برجستہ یوں کہہ دیا. اس کو انسان اپنا کمال سمجھتا ہے, جو چیز اس کی عیب تھی اس عیب کو وہ ہنر سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ کبھی اس نے اچھی صحبت اختیار کر کے اپنے دل کو صاف نہ کیا کہ اس دل کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، انسانوں کے پاس رہتے رہتے انسان خود بھی انسان بنتا ہے۔ اس لحاظ سے دو چیزیں ہیں، ایک طرف حقوق اللہ، ایک طرف حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اللہ پاک نے آسان فرما دی، عبادات کے درجے میں بتا دیا، اور زندگی کے طور طریقوں میں بتا دیا کہ حلال حرام، جائز ناجائز کو اپنانا، مرضیات منہیات ساری بتا دی۔ اور دوسری طرف ہے حقوق العباد، بندوں کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے اس میں بہت سارے معاملات دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہونے والے آتے ہیں، کہیں معاملات، کہیں اخلاقیات، کہیں معاشرت۔ اس کے اندر اگر ذرا سا بھی نشے و فراز ہو گیا، اتار چڑھاؤ ہو گیا، اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی، تو دوسرے کا حق انسان نے اپنے ذمے لے لیا۔ ان دونوں کے اندر حقوق اللہ پھر بھی بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ستار ہیں، بہت مہربان ذات ہیں۔ بندہ جب کبھی زندگی میں کوئی بڑی نیکی کر جاتا ہے، کوئی اچھا کام اخلاص سے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو کسی انداز سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو کے اس کے گناہوں سے بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ کوئی نیکی نہ بھی کی، اللہ کے سامنے رو لیا، گڑ گڑا کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد اتنا حساس شعبہ ہے کہ جس بندے کا حق اپنے ذمے لیتا چلا گیا، وہ بندہ ایک وقت تک تو جی رہا ہوتا ہے، نظروں کے سامنے ہے، میل ملاقات آسان ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، بچھڑ گیا، یا دنیا ہی سے چلا گیا، اب میل ملاقات بھی ممکن نہ رہی، اس حق کی تلافی انسان کے بس میں پھر نہیں رہتی۔ پھر بعد میں کبھی انسان کو جب دل پہ کچوکا لگتا ہے کہ میں نے فلانے موقع پر فلانے کا حق تلخ کیا تھا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ حقوق العباد کی جب تفاصیل بیان فرمایا کرتے تو بے شمار واقعات کا انبار لگا دیا کرتے تھے، تو اس زمرے میں انسان کو پھر چوکنا ہوا کرتا تھا، انسان کو کبھی کبھی جھٹکا لگتا تھا کہ واقعتاً ایسی حق تلفی تو ہم نے بھی کی، کہ چلتے چلتے کسی کی مونگفلی اٹھا کر کھا لی، کسی فروٹ والے کا ایک سیب اٹھا کر چپ چاپ چلتے بنے، کسی کا حق تلف کر دیا، کبھی بس میں بغیر ایک کرایے کے سفر کر لیا، کبھی کسی کے چیز گھر میں آ گئی، بچوں کی کھیلتے ہوئے بال گھر میں آئی چھپا لی، کہا کہ ہمارے یہاں نہیں آئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بسا اوقات انسان حق تلفیاں اپنے ذمے لیتا چلا جاتا ہے، یک بات دیگرے۔ یہ بندے دنیا کے اندر ان کا ایک وقت تک تو ساتھ ہوتا ہے، پھر بچھڑ جاتے ہیں۔ کل کو جب قیامت کا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں آمنا سامنا ہوگا، تو ہر انسان کو خود بخود معلوم ہوگا کہ میرا کس کس کے ذمے حق ہے۔ وہاں ہر انسان اپنے حق کا متلاشی ہوگا، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے صاحب حق کے پاس پہنچے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے معاملات تو اپنے بندے سے صاف فرما لینے کے بعد بندوں کے معاملات کو صاف کرنے کے لیے بندوں کا بندوں سے سامنا کرائیں گے، فرمائیں گے کہ تم جانا تمہارا کام جانے، تم آپس میں اس معاملے کو معاف کرا سکتے تو معاف کراؤ، ورنہ اس کا حق چکاؤ۔ اور وہاں کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت سامنے آ چکی ہوگی، تو وہاں کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہ ہوگا۔ وہاں تو ہر انسان اپنے حق کی تلاش میں ہوگا کہ کہاں کہاں سے میرا حق مل سکتا ہے تاکہ میرے اعمال کا ذخیرہ کچھ بڑھ جائے۔ وہاں کوئی کسی کو معاف کرے اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان دو قسم کے حقوق میں ایک طرف حقوق اللہ، ان کی ادائیگی کو اللہ پاک نے ضروری قرار دیا، ان کے معاملات کے اندر بھی انسان صاف ستھرے عبادات کو انجام دیتا چلا جائے، حلال کو اپنائے، حرام سے بچے، جائز کو اپنائے، ناجائز سے بچے، حق کو اپنائے، باطل سے بچے، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ پاک نے صاف ستھرا دین ایمان عطا فرمایا، اس کو اختیار کر لے۔ اور دوسری طرف حقوق العباد کے اندر اخلاقیات کے معاملات ہیں، یا اسی طرح معاشرت کی زندگی ہے، تو اس کے اندر بھی پھر انسان ایسا صاف ستھرا چلے کہ دوسرے کا کوئی حق اس کے ذمے نہ آ جائے۔ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف ایسی پہنچ جائے جس کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں پریشان ہوا، مل ملایا، غصہ ہوا، رنجیدہ ہوا، لیکن صبر سے کام لے گیا، تو اس دل دکھانے والے نے اس آدمی کا حق اپنے ذمے لے لیا، کل قیامت میں اس کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ وہاں تو انصاف کا یہ عالم ہوگا، انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک سنگ والی بکری نے بے سنگ بکری کو ٹکر ماری تھی اور بے سنگ بکری اپنا بدلہ نہ لے سکی، قیامت کے دن اللہ پاک ان دونوں بکریوں کو زندہ فرمائیں گے، سنگ والی بکری کو بے سنگ بنا دیں گے، بے سنگ بکری کو سنگدار بنائیں گے، فرمائیں گے کہ تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ وہ اپنے ان سنگوں کے ساتھ اس سنگ والی بکری کو جس نے دنیا میں سنگ مارا تھا، سنگ مار کر بدلہ لے گی۔ جب بدلہ ہو جائے گا اس کے بعد کہا جائے گا اب تم مٹی بن جاؤ۔ وہاں تو جانوروں کو بھی برابر برابر پورا بدلہ دلوایا جائے گا, تو انسان تو پھر بہت اونچی چیز ہے. ایک ایک چیز کے اندر, ایک ایک معاملات میں, ایک ایک نزاکت کے اندر اس سے پورا پورا سوال و جواب ہوگا. اس لحاظ سے ایک طرف ہے ذکر و اذکار, عبادات, اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بہت زیادہ ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے وجود سے کوئی بھی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو دوسروں کی اذیت کا باعث بن جائے. ایک انسان عبادات انجام دیتا ہے لیکن زیادہ کوئی خاص نوافل نہیں پڑھتا, ذکر و اذکار نہیں کرتا, اور خاص کوئی نفلی صدقات خیرات نہیں کرتا, تو بے شک نہ کرے قیامت کے دن اس سے باز پرس نہ ہوگی کہ تم نے کیوں نہ کیا. لیکن اگر اس سے کوئی بھی ایسی حرکت سرزد ہوئی جو دوسرے کی اذیت کا باعث بنی, کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. جب تک کہ اس کی باز پرس نہ ہو جائے اور اس سے سوال و جواب نہ کر لیا جائے, اس وقت تک وہ آگے نہ بڑھ سکے گا. دنیا کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عبادات سے ہٹ کر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عبادات کے اندر بھی اتنی زیادہ حساس ہیں. فرمایا کہ تم اگر کوئی عبادت کر رہے ہو جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے, تو تمہارا وہ عبادت ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا. اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں. مثلا حجر اسود کا بوسا, حجر اسود یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے اللہ پاک نے اتارا, بیت اللہ شریف کے کونے کے اندر اس کو نصب کیا گیا ہے. یہ وہ مبارک پتھر ہے, جب جنت سے اترا تھا سفید تھا. اسود کا معنی ہے کالا, ابیض کا معنی ہے سفید. جب جنت سے اترا تو سفید تھا. اس کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبی اور صلاحیت رکھی کہ یہ مخلوق کے گناہوں کو چوستا ہے, جذب کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو بھی مومن اس کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کی تمام برائیوں کو اور اس کے اندر جو گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں اس کو چوس لیتا ہے. ایک گویا کہ یہ جلا کا سامان ہے کہ جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کی جلا ہو جاتی ہے, گناہوں سے دھلائی ہوتی ہے. تو یہ گناہوں کو چوس چوس کے سفید کے بجائے کالا ہو گیا, تو اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا. عظیم پتھر ہے وہ پتھر کے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا. خود آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ کا سر مبارک حجر اسود پر ہے, دیر تک آپ اس پر سر رکھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے, جب آپ نے دیر تک بوسہ لیا اور پیچھے ہٹے تو آنکھوں سے زار و قطار رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی رونے کی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں رویا جاتا ہے, یہ وہ مقدس جگہ ہے, مقدس پتھر ہے, اس پتھر کو چومنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملانے کے مترادف. یہ وہ رحمت کا مقام اور رحمت کا ٹکڑا, جنت کا پتھر, اس کا چومنا اللہ تعالیٰ کے مصافحے کے متبادل. لیکن فرمایا کہ اگر اس حجر اسود کو چومنے میں کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو تو فرمایا کہ اس کو نہ چومنا. اتنی بڑی عبادت کہ یوں سمجھا جائے کہ دنیا کے اندر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملانے کے خواہش مند ہو تو حجر اسود کو چوم لے. تو ظاہر ہے کہ ایک مومن مسلمان اپنے ان جذبوں میں سرشار ہو کے آگے بڑھے گا, چومنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس اہم ترین عبادت کی ادائیگی کے وقت بھی آپ نے فرما دیا کہ اگر اس چومنے کے اندر دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچتی ہے, اس کو دھکا دیا جا رہا ہے, اس کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, اس کی دل آزاری کی جا رہی ہے, فرمایا کہ اگر اس چومنے کے اندر اذیت کا عنصر شامل ہے تو پھر اس کو نہ چوما جائے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی ایسا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ حجر اسود ایک اور بیک وقت انسان ایک ہی اس کو چوم سکتا ہے اپنے ہونٹوں سے, کیونکہ بالکل محدود ہے کہ جب انسان اپنا چہرہ اس پر رکھتا ہے تو ایک وقت میں ایک سر اس کے اوپر آتا ہے. یہی وہ عبادت ہے کہ جو بالفعل دنیا کے اندر صرف ایک ہی مومن مسلمان ایک وقت میں انجام دیتا ہے. جس لمحے جس مسلمان کو حجر اسود چومنے کا موقع ملا تو پوری دنیا کے اندر یہ واحد مسلمان ہوتا ہے کہ جو براہ راست اپنے ہونٹ اس پتھر پہ رکھ کے اس حجر اسود کو چوم رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے اس کا بدل عطا فرمایا کہ جب رش ہو اور اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو پھر استلام رکھا کہ تم حجر اسود کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو چوم لو. تو یہ بھی گویا کہ متبادل ہے کہ تم نے حجر اسود ہی کو چوما. لیکن بالفعل عملی طور پر اس حجر اسود کو چومنا اتنی عظیم عبادت, اس عبادت کے انجام دینے کے اندر بھی اگر کسی مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے تو آپ نے اس عبادت سے رکنے کا فرمایا کہ دوسروں کو اذیت دے کر اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنا یہ باعث اجر و ثواب نہیں بلکہ باعث وبال ہے. کہ ایک مومن مسلمان کو ایزا پہنچائی جائے. فرمایا کہ یہ اس عبادت کے حصول کے اندر ایزا پہنچانا ایزا کو گوارا نہیں فرمایا. نماز با جماعت کتنی اہم ترین عبادت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے, چلنے کے قابل نہیں کہ اپنے قدموں سے چل سکیں. دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے گھسٹتے پاؤں کے ساتھ آپ نے آ کر آخری نماز با جماعت ادا فرمائی ہے جب تک آپ میں ہمت تھی. تو اس بات کی علامت ہے, نشاندہی ہے کہ نماز کو با جماعت پڑھنا کتنا اہم ترین عبادت. اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو, میں اپنی امامت کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ امامت کرائے, اور میں جاؤں لوگوں کے گھروں میں دیکھوں کہ کون کون اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جس کسی کو اس کے گھر میں پاؤں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اتنے خطرناک الفاظ آپ کبھی ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے. رحمت للعالمین اور شفیق شفیع المذنبین اور شفقت کے پیکر تھے, لیکن اس قسم کے شدید الفاظ آپ وہیں استعمال فرمایا کرتے تھے جہاں جرم کوئی بڑا ہوتا تھا. جیسے ایک صحابی نے ایک دن دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کے دروازے کی جھیری میں سے اندر جھانکنے لگے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک سوا تھا جس کے ذریعے آپ اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے. آپ کے ہاتھ میں وہ سلائی تھی, جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ اس قدر جلال میں تھے. فرمایا تم نے دروازے میں دستک دے کے اندر جھانکا, میں نے سوچا کہ اس جھیری سے اس سوئے کو گزر کے تمہاری آنکھ پھوڑ دوں. دستک دے کے ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. گھر کے اندر جھانکتے ہو, گھر میں خواتین ہیں, انسان اپنے بے تکلف گھر میں رہ رہا ہے, تو جب گھر کے دروازے کی جھیری میں سے جھانک لیا تو اندر ہی تو داخل ہو گئے, اب بچا کیا. تو اس قسم کے شدید الفاظ آپ اسی وقت استعمال فرمایا کرتے تھے جب سامنے والا کوئی بڑی جنایت کیا کرتا تھا, کوئی بڑا جرم کیا کرتا تھا. آپ نے نماز با جماعت کے لیے بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں کہ جو نماز با جماعت چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی اہمیت کے باوجود شریعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ اس کو خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو پھوٹتی ہے, یا خدا نہ کرے کوڑ کا مرض وغیرہ ہے جس کی وجہ سے خون نستا ہے, زخم نظر آتے ہیں, انسان کے اعضاء گلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے, تو فرمایا کہ ایسا شخص نماز کو با جماعت نہ پڑھے بلکہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر نماز ادا کرے. اس کا مسجد میں آنا دوسروں کی اذیت کا باعث بن رہا ہے, اگرچہ وہ نماز با جماعت ایک فضیلت کی چیز ہے, عبادت ہے, اور یہ شخص تکلیف برداشت کر کے آ رہا ہے, لیکن اس کے وجود سے اگر بدبو پھوٹ رہی ہے یا اس کے زخم سے کوئی رساؤں کی وجہ سے آلودگی ظاہر ہو رہی ہے, مواد نکل رہا ہے جس کی دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اور نمازیوں کا اس کے قریب آنا دشوار ہوتا ہے, تو فرمایا کہ ایسا شخص پھر لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے. دیکھا جائے عبادت ہے, اس عبادت کے ذریعے سے اگر کسی کو ایزا پہنچے تو اس تک سے منع کیا جا رہا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ نہ لیا جائے, جس بوسے میں دوسرے مسلمانوں کو دھکا دیا جا رہا ہو, ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو, ان کی دل آزاری کی جا رہی ہو. اور نماز با جماعت جیسی اہم عبادت, اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس جماعت کے لیے ایسا شخص حاضر نہ ہو. تو جب عبادت کا یہ حال ہے, اور اس سے بھی بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا تھا, طواف کرنے کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا, فرمانے لگے کہ اے اللہ کے گھر, تیری عظمت اور تقدس کو سلام, تو بہت ہی با عظمت ہے, بہت ہی تقدس والا ہے, لیکن تیری عظمت اور تقدس سے بڑھ کر بھی ایک ہستی موجود ہے کہ جس کی عظمت اور تقدس تجھ سے بھی بلند و بالا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ بیت اللہ, اللہ کا گھر, کعبہ مشرفہ, جس کی عظمت اور تقدس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ تیری عظمت سے بڑھ کر بھی ایک ہستی موجود ہے کہ جس کا تقدس, جس کی عظمت, جس کا احترام تجھ سے بھی بلند و بالا ہے. فرمانے کے میں نے کان لگائے, آپ نے پھر فرمایا کہ اے بیت اللہ, تیری عظمت اور تقدس اور تیرے احترام سے بڑھ کر مومن مسلمان کی عزت اور تقدس اور احترام ہے کہ اس کی جان, اس کا مال اور اس کی آبرو کو خراب کرنا, یہ تیرے تقدس سے بڑھ کر خراب کرنے کے متبادل ہے. مومن کی عزت, مومن کی مال, مومن کا مال ہو, مومن کی جان ہو, مومن کی عزت ہو, اس کو اگر آنچ آ رہی ہے, کسی طرح سے اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے, بے وقار کیا جا رہا ہے, بے وقت کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری عظمت و تقدس و احترام سے بڑھ کر مومن کی شان ہے کہ اس کا احترام اس کا تقدس تجھ سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک نے مومن کی جان مال عزت اور آبرو کو تجھ سے بھی زیادہ تقدس اور احترام عطا فرمایا ہے. اگر ایک انسان جرت کرے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا چاہے تو سارے مسلمان اس کو زندہ نہ چھوڑیں, جان سے مار ڈالیں. اس سے بھی بڑھ کر ایک مومن مسلمان کی ذات ہے کہ اگر انسان اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مسلمان کی بے احترامی کی. کسی کو اذیت پہنچا رہا ہے اس کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. کسی کی تحقیر کی تو گویا کہ بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ایک عظیم چیز کی اس نے تحقیر کر دی. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت کے ساتھ بیان فرمائی کہ بیت اللہ جو مومنین کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ جس کا عظمت و تقدس ہر ایک کے سامنے مانا ہوا ہے. فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر مومن کی جان مومن کا مال اور اس کی عزت اور آبرو ہے کہ اس کے اوپر اگر آنچ آتی ہو تو یہ بیت اللہ سے بھی بڑھ کر گویا کہ اس نے کسی چیز کی بے حرمتی کر دی. انسان اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے وجود سے کوئی بھی ایسی نقل و حرکت کرے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو تو یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے. تلاوت کلام پاک تمام ذکر و اذکار کے اندر افضل ترین عبادت ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اس تیزی کے ساتھ انسان کی نیکیاں جمع ہوتی ہیں کہ ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں. اس کثرت کے ساتھ اس کے ذخیرے کے اندر نیکیاں جمع ہوتی ہیں. فرمایا کہ انسان تلاوت جب کرتا ہے ذخیرہ جمع ہوتا ہے تو عام حالات کے اندر تلاوت کلام پاک کو اونچی آواز سے کرنے کا حکم ہے کہ انسان کم از کم خود سن سکتا ہو. لیکن اس عبادت کے ساتھ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری اس تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے, مثلا وہاں کوئی دوسرا شخص عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یا کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے, یا نہ تو نماز پڑھ رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے بلکہ سو رہا ہے آرام کر رہا ہے, تو تمہاری اس تلاوت والی عبادت سے بھی اس کو اذیت نہ پہنچے کہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ عبادت جو تلاوت کلام پاک اہم ترین عبادت ہے کہ انسان کے اوپر رحمتوں کی بارش برس رہی ہے کہ ایک ایک حرف دس دس نیکیاں اس پر برس رہی ہیں. لیکن اس عبادت کے ذریعے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو فرمایا کہ تم اپنی تلاوت کو اونچی آواز سے نہ کرو, آواز دھیمی کر لو. تحجد کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستگی سے تلاوت میں لگے ہوئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دونوں پر گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد میں آپ نے دونوں کو بلایا, پوچھا حضرت صدیق اکبر سے کہ بھائی تلاوت کر رہے تھے لیکن بالکل دھیمی آواز میں, تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جس ذات کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, اس لحاظ سے خاموشی سرگوشی میں لگا ہوا تھا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے تہجد کے وقت, فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں خود تو عبادت کر رہا تھا, لوگوں کو غفلت کی نیند سوئے ہوئے دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو کیوں خواب غفلت میں گنوائیں, تو میں چاہتا تھا کہ یہ بھی بیدار ہو جائیں, تہجد کی نماز پڑھ لیں, عبادت کر لیں. اس جذبے سے اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا تاکہ یہ لوگ بھی عبادت کرنے کے لیے جاگ جائیں. نیت دونوں کی اچھی, مطلوب دونوں کا صاف ستھرا, لیکن آپ نے تربیت فرمائی. فرمایا کہ اے ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر کے پڑھا کرو. حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا نیچے کر کے پڑھا کرو. اعتدال عطا فرما دیا کہ تھوڑی سی اونچی آواز ہونی چاہیے اور تھوڑی سی نیچی آواز ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا اپنی مرضی سے ہو رہا تھا, اب ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں. حقیقت یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک جیسی عبادت اگر اس سے دوسروں کے آرام میں خلل پڑتا ہو تو اس تک سے بھی منع کیا گیا کہ اپنی آواز کو پست کر لو کہ وہ تمہاری عبادت دوسروں کے لیے ایذا کا سامان نہ بن جائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, ہمیشہ ساری زندگی اللہ پاک نے آپ کے اوپر تہجد کی نماز کو واجب رکھا تو کبھی بھی آپ کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی, تو آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو بڑی آہستگی کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ ایسے بیدار ہوتے کہ آپ کے اٹھنے کی وجہ سے کوئی کھٹ پٹ کی آواز نہ آئے جس کی وجہ سے سونے والوں کے آرام میں خلل پڑ جائے. بڑی خاموشی سے اٹھتے تیاری کرتے اور اس کے بعد بڑی خاموشی سے نکلتے کہ دروازے کی کھٹک کی آواز بھی ازواج مطہرات کو سنائی نہ دیتی, اس لیے کہ آپ تو خود عبادت کے لیے اپنے مزاج کے مطابق اٹھ رہے ہیں. لیکن اگلا آدمی جو ابھی آرام چاہتا ہے, ممکن ہے کہ اس کو ابھی آرام کی ضرورت ہو, تو آپ اپنی ذات سے اس آہستگی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. یہ چیز آپ نے خود اپنے عمل سے بھی سکھائی ہے اور اپنے قول و فعل سے بھی سکھائی ہے کہ تمہاری کوئی بھی عبادت دوسروں کی اذیت کا سامان نہ بنے. مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے اندر حکم یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. حکم یہی دیا گیا کہ جب اپنی نماز پڑھو تو لوگوں کی گزرگاہ پر کھڑے نہ ہو, راستے میں کھڑے نہ ہو, ایسی جگہ کھڑے نہ ہو جہاں سے لوگ تمہارے سامنے سے گزرنے پر مجبور ہوں. نماز پڑھنا عبادت ہے, لیکن اگر ایک انسان بیچ راستے میں کھڑا ہو گیا یا گزرگاہ پہ کھڑا ہو گیا یا صفحے آخر میں کھڑا ہو گیا یا ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو رہی ہے, یا تو اس کے پیچھے لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑے گا یا پھر اس کے سامنے سے گزر کر گناہگار ہونا پڑے گا, تو یہ شخص اپنی اس نماز کی عبادت کے ذریعے سے گویا کہ دوسروں کو اذیت پہنچا رہا ہے. تو جب ان اہم ترین عبادات کے ذریعے سے جو کام کرنا اس کے ذریعے سے دوسروں کو ایذا پہنچ رہی ہے ان سے روکا گیا ہے, تو عام جو دنیا کے کام ہیں کہ جو عبادت کا بھی جن کے اندر عنوان نہ ہو ان کے ذریعے سے اگر کسی مومن مسلمان کو ایذا پہنچتی ہو تو ان کے اندر کتنی خطرناک وعید ہوگی کہ جس عمل کے ذریعے سے ہماری ذات دوسروں کی اذیت کا سامان بن رہی ہو تو کتنا خطرناک عمل وہ ہماری ذات کے لیے بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ راستے میں اگر ایک کانٹا بھی پڑا ہوا دکھائی دے دے اس کو ہٹا دو, راستے سے کانٹا ہٹانا فرمایا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کو صدقہ قرار دیا. معمولی سا کانٹا, آج کے زمانے میں کیل چوبا کوئی بھی ایسا کانچ نظر آ گیا کہ سڑک پہ گزرنے والی گاڑی پنچر ہو سکتی ہے یا کوئی روڑی یا پتھر بیچ راستے پہ پڑا ہے کوئی گزرنے والا ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے, رات کے اندھیرے میں کسی کے پاؤں میں چوٹ لگ سکتی ہے یا کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی والا گزرے گا ٹھوکر کھا کے گرے گا تو خطرناک نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے. اگر وہ اس نیت سے کہ میرے آقا کا حکم یہ ہے کہ اذیت والی چیز کو گندی چیز کو راستے سے ہٹاؤ, اس نیت سے اگر وہ ہٹا دے گا اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. اس کے برخلاف کوڑا کچرا گندگی کانٹا کانچ کوئی بھی اذیت کا سامان کوئی روڑا پتھر راستے میں ڈال دیا تو یہ شخص بھلے اس کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ پہنچے لیکن اس نے تو سبب کر دیا, اس نے تو اپنا کام کر دیا, اذیت کے سامان پیش کر دیے, اب وہ تو کسی کا نصیب تھا کہ بچ گیا یا اس سے تکلیف اس کو پہنچ گئی, لیکن یہ شخص موذی بن گیا کہ اس نے گھر کے سامنے کچرا پھیلا دیا, کیلے کے چھلکے ڈال دیے, ٹوٹے ہوئے کانچ کے برتن ٹوٹے گھر کے باہر پھینک دیے, گزرنے والا کوئی اس سے زخمی ہو گیا, کسی کے چپ گیا, کیل کانٹا ملا راستے میں پھینک دیا, ایسی ایسی غیر محتاط حرکتیں لوگوں کی دکھائی دیتی ہیں کہ گھر دھل رہا ہے سارے گھر کا پانی باہر جا رہا ہے, گلی کے اندر کیچڑ جمع ہو رہی ہے, نمازیوں کے لیے گزرنا مشکل, گھر کے اندر پانی بھر گیا, اوپر ٹنکی کے اندر اتنا لمبا پائپ لگا دیا کہ گلی کے اندر سارا پانی گر رہا ہے, گزرنے والوں کے اوپر چھینٹے پڑے ہماری بلا سے, اور کسی کی موٹر سائیکل نیچے کھڑی ہے, کسی کی گاڑی گزر رہی ہے اس کے بعد پانی جائے ہماری بلا سے. یہ انسان اس عمل کو بڑا معمولی سمجھتا ہے کہ میرے گھر ہے اپنے گھر کے ساتھ جو کر رہا ہوں کر رہا ہوں, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ کتنے بڑی بڑی حق تلفیاں کر رہا ہے, یہ گزرنے والوں کے راستے کے اندر اذیت کے سامان پیدا کر کے دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر کے اپنے لیے کتنے خطرناک معاملات کر رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں دکھائی دیتی ہیں, اوپر کے دوسری تیسری منزل سے جھاڑو لگائی, صفائی کی, کچرا جمع کیا, یوں بغیر دے کے پھینک دیا, گزرنے والے کے سر پر آ کر گرا. بعض دفعہ فلیٹوں کے اندر اوپر کی منزل سے بھری ہوئی بالٹی پوچھے کا بچا ہوا پانی یوں نکال کے پھینک دیا, نیچے صاف ستھرا انسان گزر رہا تھا گندا آلودہ ہو گیا, نیچے کسی نے دکان لگائی تھی ٹھیا لگایا ہوا پورا پانی آ کر گرا, اس کی چیزیں گندی ہو گئی, موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں وہ گندی ہو گئی, اوپر پھینکنے والے کو اندازہ نہیں, اندازہ ہونے کے باوجود بھی بساؤ کا جان بوجھ کے پھینک کر دوسرے کو ستانا مقصود ہوتا ہے, تو یہ اندازہ نہیں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ حرام ہے جسے اللہ نے منع کیا, اللہ کے رسول نے منع کیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اور اس کے پورے وجود سے دوسرے مسلمان محفوظ رہا کرتے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے جو نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر دوسرے مسلمانوں کے لیے اذیت کا سامان کر رہا ہے؟ یہ تو دشمنان اسلام کا کام تھا, ابو لہب کی بیوی کا کام تھا کہ وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. ہم مسلمان ہو کر اگر گھر کا گٹر بھر گیا تو راستہ باہر کی طرف نکال دیا, گٹر کا پانی باہر جاتا جائے, نمازیوں کے چھینٹے پڑے تو پڑے, یا گھر کی دھلائی صفائی ہو رہی ہے پانی باہر جائے جائے, اور دوسرے تیسرے گندگیوں کے کام کیے جائیں، ہماری بلا سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچے، تو یہ سارے کام وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رہے ہیں. گھر کے آگے بریکر بنانا ہے، اتنا اونچا بریکر بنا دیا جاتا ہے بسا اوقات رات کے وقت انجانے میں کوئی نیا آدمی آنے والا ٹکرا کر اسی بری طرح گرتا ہے کہ بسا اوقات حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی کا جو آخری رمضان کا ختم قرآن کے دن جو ایک نوجوان کا جنازہ آیا تھا، یہیں پر ایک نیا بریکر بنا تھا، وہ نوجوان تیزی میں آیا، اس بریکر سے ٹکرا کر اس بری طرح گرا کے بیچارہ انتقال کر گیا. 27ویں شب میں ختم قرآن کے دن یہاں اس کا جنازہ ہم نے پڑھا تھا. تو ایک چیز ضرورت کے تحت بنائی جائے تو اس کے طور طریقوں کے مطابق بنائی جائے، نہ یہ کہ ایسی ایزا کا سامان کر دیا جائے. گٹر ہے گھر کے باہر، کھلا ہے تو کھلا رہے، ہمیں تو معلوم ہے کوئی انجان آ کر گر جائے تو ہماری بھلا سے. اسلامی تعلیم تو یہ تھی کہ تم ایزا کی چیزوں کو بھی راستے سے ہٹا دو، نہیں یہ کہ ایزا کے سامان راستے میں پیدا کر کے ہر درمی کا مظاہرہ کرو اور پھر اپنا کچرا دوسروں کے گھر کے آگے ڈال کر سمجھتے ہیں کہ یہی بہادری ہے. اسلام نے ترغیب دی کہ جب جھاڑو دو صفائی کرو، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے گھر کے آگے بھی صفائی کر دو. اپنی ذات سے تمہارے پڑوسیوں کو خوشی ملے، تمہارے دوستوں کو خوشی ملے، اپنوں کو، پرائے کو، ہر ایک کو خوشی ملتی ہو. مومن مسلمان کی تو شان ہی یہ تھی کہ اس کو تو اللہ پاک نے بنایا ہے مسلم. اسلام پیدا پھیلانے والا مسلم بنے ہی تین لفظوں سے، سین لام میم، جس میں سلامتی کا معنی پڑا ہوا ہے. مومن کی ذات سراپا سلامتی ہے کہ ہر وقت وہ سلامتی ہی سلامتی دیا کرتا ہے. جب کبھی آمنا سامنا ہوگا تو کہے گا السلام علیکم. ایک طرف تو اللہ پاک نے اسلام کا یہ ہمیں شعار عطا فرمایا کہ جب تمہاری ملاقاتیں ہوا کریں، غیر مسلم اقوام دوسرے تیسرے کلمات کہا کرتے تھے، مذہب اسلام میں اللہ پاک نے دعائیہ کلمات عطا فرمایا کہ جب آمنا سامنا ہو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا دے دی کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، تم سلامت رہو، اللہ کی طرف سے سلامتی تم پر نازل ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، وبرکاتہ اللہ کی طرف سے برکتیں تم پر نازل ہوں. ایک مومن کی ملاقات تین دعاؤں پر مشتمل ہے کہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر نازل ہو. ایک طرف تو تین دعائیں مل رہی ہیں. یہ دعا اگر زندگی کے کسی لمحے کا قبول ہو گئی تو انسان کامیاب ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی مل جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا سلامتی چاہیے؟ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہو جائے اور کیا چاہیے؟ اللہ کی برکتوں کا مصداق بن جائے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو مومن کی ملاقات سلامتی کے اوپر، السلام علیکم، دعائیں دی جا رہی ہیں تین تین، اور دوسری طرف عملی طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارا بھائی ہوں، میری طرف سے تم سلامتی ہی سلامتی پاؤ گے، میری طرف سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی. اس لیے کہ انسان ایک دوسرے سے اجنبیت محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ دونوں مسلمان ہوں اپنائیت آ جاتی ہے. انما المؤمنون اخوة، دونوں بھائی بھائی ہیں. اور پھر سونے پر سہاگا نور علی نور، جب دونوں آمنے سامنے ہوئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس سلام کلام سے ایک اپنائیت آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا اپنا دوست ہے، اس سے مجھے اذیت و تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا. تو ایک طرف تو دعائیہ کلمات مل رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پیغام مل رہا ہے کہ بھائی تو مأمون ہے، میری طرف سے تجھے سلامتی ملے گی، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اسلام نے تو ہمیں امن اور سلامتی کا پیغام دیا کہ صاف ستھری زندگی بسر کرو، ایسے صاف ستھرا رہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر محتاط رہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیف کسی کی دل آزاری کا، دل ٹوٹنے کا اور دل کو رنجیدہ کرنے کا باعث بن گیا. اگلا آدمی شریف تھا، خاموشی لگا گیا، صبر کر گیا، لیکن اس کا یہ صبر اللہ کے ہاں جمع ہو گیا، کل کو بدلہ چکانا پڑے گا. فرمایا آپ نے کہ جانتے ہو کہ مخلص کون ہے؟ صحابہ نے کہا مخلص یا رسول اللہ، غریب کو کہا جاتا ہے غریب وہی جس کے پاس درہم دینار نہ ہو. فرمایا کہ حقیقت حقیقی مخلص یہ نہیں، حقیقت میں مخلص وہ ہے جو آخرت میں آئے گا، نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، عبادات، طاعات لائے گا، لیکن ساتھ میں حقوق العباد کے بھی انبار ہوں گے. کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت چغلی کی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کیا، مختلف حقوق، کسی کا مال ہڑپ کیا. فرمایا کہ حق تلفی بھی ساتھ میں لائے گا، حق والے بھی ساتھ میں آ جائیں گے، حق والے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اللہ پاک اس کی نیکیوں میں حق دلواتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے سارے حقوق ادائیگی چل رہی ہوگی، اس کی نیکیاں ختم، حق والے باقی. اللہ پاک فرمائیں گے جس کا جتنا حق ہے اس کے اتنے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو پھر ان حق والوں کے گناہوں کو اپنے اپنے حق کی بقدر ان کے گناہوں کو کم کر کے اس آنے والے کے اوپر لاد دیا جائے گا. فرمایا کہ یہ آنے والا جو نیکیوں کا انبار لایا تھا گناہوں کے بوجھ کو اٹھا کر اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ انسان دنیا کے اندر آزاد پنچھی بن کر جیے, زبان سے بھی دوسروں کو اذیت پہنچائے, ہاتھ سے بھی دوسروں کو ستائے اور تکلیف کے سامان پیدا کرے, تو پھر ایسی صورتحال کے اندر انسان اپنے ہی لیے خسارے کا سودا کرنے والا ہے. اور پھر جب وقت آئے گا اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے گا, اس وقت پھر پچھتانے سے کوئی اس کو فائدہ نہ ہوگا. اس لحاظ سے اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے انسان اپنے ہاتھوں کو بھی قابو میں رکھے. انسان کے اس ہاتھوں سے ہی تقریباً وجود کے سارے کام سرزد ہوتے ہیں. زبان بعض دفعہ چھوٹی سی بات کی غلطی ہے لیکن اگلے آدمی کو تن بدن میں آگ لگا کے رکھ دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب کہیں گئے تو ساس بہو دونوں کے اندر جنگ چل رہی تھی. ساس صاحب بڑی معصوم بنی بیٹھی تھی اور بہو بڑے غصے میں تل ملائی. تو جو آئے تھے مہمان انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ بہو صاحبہ بڑی غصے میں ہیں, پیچو تاب کھائی ہوئی ہے. تو ساس صاحبہ نے بڑے معصوم بن کے بولا کہ دو ہی جملے بولے, اسی پر ناچی ناچی پھر رہی ہے, تل ملائی پھرتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پوچھ لیا کہ وہ دو جملے کیا بولے؟ کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا تیرے باپ غلام تیری ماں لونڈی, باپ کو غلام بنا دیا, ماں کو لونڈی بنا دیا, دو جملے چھوٹے سے بول دیے. نوک جھونک چل رہی تھی, تو میں چل رہی تھی, اسی تو میں اور نو جھونک کے اندر بس تانا مار دیا, طنز کر دیا اور دے دیا اور بول دیا تیرا باپ تو غلام تیری ماں لونڈی. اب وہ اس غصے کے اندر بفری پھر رہی ہے تو کہہ رہی کہ میں نے چھوٹا سا جملہ بولا تھا, اسی میں تل ملائی پھر رہی ہے. کہنے میں یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے باپ کے اوپر, اس کی ماں کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دی, تو ظاہر ہے کہ اس کا تو پیچ و تاب کھانا بجا ہے. بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی چھوٹی سی بات کہہ جاتا ہے لیکن اگلے آدمی کے دل آزاری کے لیے بہت گہرا زخم ڈال جاتا ہے. جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان, نیزے کے زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ ٹھیک نہیں ہوتے, وہ دل کے اندر ایسے پیوست ہوتے کہ انسان کے وہ زخم کبھی نہیں بھرتے. تو اس لحاظ سے انسان اپنی زبان کو بھی لگام دے, اس سے طنز تانے دل آزاری کی باتیں کوئی بھی ایسی تکلیف دہ چیزیں جس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو, اس زبان کو لگام دینے کی ضرورت. اور ان ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ اذیت کے اندر مبتلا ہو جائیں اور پھر انسان معصوم بن جائے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی وجود سے اور اپنے متعلقات سے ایسا مقبول ہو جائے, ایسا سلامتی دینے والا بن جائے کہ اس کے متعلقات سے بھی کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے. آج کے دور میں سائیکل موٹر سائیکل گاڑی اس کا استعمال بکثرت ہے. اب اس کو جو انسان جب کسی مقام پر پہنچ کر پارک کرتا ہے اس پارکنگ کے بھی آداب سکھائے کہ انسان ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرے اس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ بند نہ ہو اور پہلے سے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے رکاوٹ کا سامان نہ ہو. اور یہ گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل کا کھڑا کرنا دوسروں کی اذیت کا سامان نہ ہو. بس اوقات بیچ گلی کے اندر انسان نے گاڑی کھڑی کر دی اور چلتا بنا, مہمان بن کر گیا تھا, گاڑی ایسی بے تھکی کی جگہ کھڑی کر دی کہ پورا راستہ بند ہے, ادھر سے آنے والے پریشان, ادھر سے آنے والے پریشان. اب لوگ پریشان ہیں کس کس گھر میں تلاش کریں کہ گاڑی کا مالک کہاں چلا گیا. تو بظاہر تو یہ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا لیکن جتنے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بنا یہ بیٹھا ہوا گناہ کما رہا ہے. ایک انسان مسجد میں عبادت کے لیے آیا لیکن اگر مسجد کے باہر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل بے چکی جگہ کھڑی کر دی جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے تو اس نے گناہ کا کام کر دیا. اس کو چاہیے کہ اپنی ذات سے کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو دوسروں کی اذیت کا باعث بن جائے. گلی کوچوں میں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ, چھکے اور چوکے لگاتے ہیں, کبھی اس کا بلب توڑا, کبھی اس کی لائٹ توڑی, کبھی اس کا بلب پھوڑا, اس کے اندر خود چکر 911. یہ نہیں پتا کہ جس گھر کا نقصان کیا, صاحب خانہ کا جو نقصان کیا تو ایک حق اپنے ذمے لے لیا. اور تو اور چلتے چلتے بسا اوقات انسانوں کے بول دے مارتے ہیں. ایک دن میں نے خود دیکھا, شام کا وقت تھا, ایک صاحب اپنے آفس سے واپس لوٹ رہے تھے, ہاتھ میں ان کا تھوڑا بہت سامان تھا. بچے سڑک کے اوپر کھیل رہے تھے, بیچ سڑک پہ, ایک تو سڑک کے اوپر کھیل رہے ہیں خود رکاوٹ ڈالنے کے متبادل, اور جو انہوں نے کھینچ کے بلہ مارا, بال جو کھینچ کے ماری تو وہ بےچارے ان صاحب کے سیدھے منہ پہ آ کے لگی. ظاہر ہے کہ ایک انجانے کے اندر فل طاقت سے بال انسان کے چہرے پر آ کر لگے تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو وہ صاحب بالکل بری طرح سے اپنا چہرہ پکڑ کے بلبلا کے رہ گئے. اب یہ سارے نوجوان گلیوں میں چھپ گئے ادھر ادھر اور چھپ کے قہقہے مار رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. مقام تو تھا رونے کا کہ ہماری وجہ سے ہمارے بزرگ ہستی جو ہمارے والد کے درجے میں, ہمارے بڑے, ہمارے چچا اور تایا کے درجے میں, ہماری یہ غلطی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ تیزی کے ساتھ بول جا کر لگی جس کا گمان نہ تھا, اور نہ جانے کتنی تکلیف ان کو پہنچی ہوگی. اور وہاں کھڑے ہو کے شرمندہ ہونے کے بجائے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں, قہقہے مار رہے ہیں. فکر ان کو یہ ہے کہ بول ضبط نہ ہو جائے, بجائے یہ کہ پاس آئے معافی تلافی کر لیں, کچھ ڈانٹ ڈپٹ کھا لیں, کچھ مار پیٹ کھا لیں, لیکن اس کا تو تصور ہی نہیں رہا. قہقہے مار کے ہنس رہے ہیں جیسے کوئی کارنامہ کر دیا. کبھی کبھار کوئی پتھر کھینچ کے ایک دوسرے کو مارا, کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا, تو اس کو کارنامہ سمجھتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں رفو چکر ہو کر, چپتے پھرتے پھر وہ اس پہ نام لگا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو معاملہ ٹل گیا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نادانیاں, یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں, یہ بڑے بڑے وبال کا سامان بن جاتی ہیں. چھوٹے بچے تو پھر بھی چلو نابالغ ہیں, لیکن جو لوگ بالغ ہیں, عاقل ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے. اپنے گھر کا اگر یہ نقصان ہو جائے انسان برداشت نہیں کرتا. یہی نقصان دوسرے کا کر کے انسان قہقہے لگائے, خوشیاں منائے, تو یہ تو اور بھی زیادہ نیلے پہ دھیلے والی بات ہے کہ گناہ کر کے انسان شرمندہ ہونے کے بجائے, پچھتانے کے بجائے اور زیادہ خوشی کے سامان بنے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہماری ذات کو ایسا صاف ستھرا رہنے کے توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے بھی, ہمارے وجود اور ہاتھوں سے بھی ہمیشہ ہم محفوظ رہیں, اور ہمارے مومن مسلمان بھی محفوظ رہیں. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے تو کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ سراپا سلامتی ہی سلامتی ہوا کرتا ہے, اور نہ ہی اس کا وجود اور نہ ہی اس کے متعلقہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے اندر صحیح انداز سے ہمیں نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسی سلجھی ہوئی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ تو ہمارے ہاتھ سے, نہ ہی ہماری زبان سے, نہ ہی ہماری نقل و حرکت سے, ہمارے کسی بھی قول و فعل سے کبھی بھی کسی کو اذیت پہنچے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی اذیت پہنچ جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ فوراً معافی مانگ لیتا ہے, ہاتھ کے ہاتھ معاملہ صاف کر لیتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی کا جو آخری جمعہ تھا, تو حضرت ڈاکٹر اقبال امام صاحب ابا جان کو لینے کے لیے آیا کرتے تھے. ان کی جو اپنی گاڑی تھی شہران, تو جمعے کے بعد ابا جان کا معمول تھا, سولت صاحب آیا کرتے تھے, تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ابا ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا کرتے تھے. شادمان ٹاؤن میں ان کا گھر تھا, وہاں ان کے گھر اتار کر پھر اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے. تو ڈاکٹر اقبال امام صاحب کی گاڑی ہوتی تھی, وہی چلاتے تھے, ابا جان برابر میں ہوتے تھے, اور پیچھے سولت صاحب ان کے گھر پر پہنچا کر پھر ابا آیا کرتے تھے. بالکل آخری جمعے کی بات ہے کہ جمعے سے فارغ ہو کر جب ان کو اتار کر آ رہے تھے, تو راستے میں گلی کے اندر ایک بھٹے والا کھڑا ہوا تھا, تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے بھٹا لے رہے تھے. تو گاڑی جب گلی میں سے گزری تو کچھ ایسے آہستگی کے ساتھ بالکل گزر رہی تھی, رینگتے رینگتے. تو ابا کو یہ گمان ہوا کہ شاید گاڑی ان صاحب کے ٹچ ہو گئی, حالانکہ ان کے نہ لگی, لیکن پھر بھی ابا نے کہا کہ ارے غضب ہو گیا, گاڑی ان صاحب کے لگ گئی. تو ابا نے کہا کہ روکی روکی, تو برابر میں ایک اور ابا کے شاگرد بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہیں حضرت گاڑی ان کے لگی نہیں. فرمایا کہ نہیں نہیں پھر بھی جاؤ ان سے ذرا معذرت کر لو. تو فوراً وہ اتر کر گئے اور معذرت چاہیے کہ معذرت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہو. تو مومن کی تو شان یہ ہے کہ اپنی ذات سے ہمیشہ وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیا کرتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو فوراً وہ ہاتھ کے ہاتھ معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف ستھرا رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں صاف ستھری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أي إله العالمين, محترم جناب سهيل بھائی کے والدہ ماجدہ کے مغفرت کاملہ فرمائیے, ان کے درجات بلند فرمائیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائی ہے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے حضرات بیمار ہیں، جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب اور اسی طرح جناب محسن صاحب اور بہت سارے ہم میں سے بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں سے بیمار ہیں۔ اے الہ العالمین، تمام جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے، ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، جناب تنویر صاحب کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔